وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بما نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
یہ حدیث طبرانی کی ہے اور اس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ کان فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق تھا جو مؤمنین کو تکلیف دیتا تھا، مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا. بعض روایتوں میں اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول آیا، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا، وہ مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا اور تکلیف دیتا تھا. فقال بعضهم، تو کسی مسلمان نے کہا: قومو بنا، آؤ ہمارے ساتھ چلو، نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، ہم اس منافق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں اس منافق کے شر سے بچنے کے لیے. تو آج صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے، اللہ تعالی سے استغاثہ کیا جائے. کیا معنی اس حدیث کا؟ یعنی صحابہ کی طلب کیا تھی؟ کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور آپ سے استغاثہ کریں، یعنی آپ سے مدد طلب کریں. اور یہ وہ معاملہ جس پر نبی علیہ السلام مدد کرنے پر قادر ہیں، آپ اس کو بلا لیں، اس منافق کو، اس کو تحدید کریں، ڈانٹیں، ڈپٹیں، آپ کو اسے مارنے کا بھی اختیار ہے. آپ نبی بھی تھے اور مدینہ کے حاکم بھی تھے، تو آپ اس برائی کا ازالہ کر سکتے. اور صحابہ نے بھی اسی لیے یہ بات کہی کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی قدرت کے تحت ہے، یہ استغاثہ ہے، جائزہ ہے، درست ہے اور واقعی درست ہے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی صحابہ کو ادب سکھایا اور ان کی تربیت کی، ان کا رخ اللہ تعالی کی طرف موڑا کہ مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے، اللہ تعالی سے استغاثہ کیا جائے. تو ویسے لفظ استغاثہ جس کا معنی طلب غوث، طلب مدد، تو لفظ استغاثہ، استغاثہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. عام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں سے مدد طلب کر لیں، یا فلاں سے ہم جو ہے وہ اس مشکل کے حل کے لیے رائے طلب کر لیں، مشورہ لے لیں، اس کا تعاون لے لیں. یہ تعاون درست ہے اور یہ قدرت کے تحت ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور ان کو حسن ادب سے آگاہ کیا کہ استغاثہ مجھ سے نہ کیا جائے، بلکہ استغاثہ اللہ تعالیٰ سے کیا جائے. تو بہر کیف ہم نے عرض کیا کہ استغاثہ کی تین قسمیں، ایک استغاثہ جو فرض ہے ایسے امور میں جس میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے پر قادر ہے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس میں اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا فرض ہے، اور ایسے امور میں غیر اللہ سے استغاثہ حرام ہے. لیکن بعض ایسے امور جس میں بندہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، آسانی اس کو فراہم کر سکتا ہے، ان امور میں اس سے کہا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ ان امور میں بھی کسی بندے سے سوال نہ کیا جائے، جیسے کہ حدیث ابو ذر آپ نے سنی، اللہ کے پیارے پر انہوں نے فرمایا تھا کہ جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے بعض حدیث میں ہے کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو. یہ افضل ترین انسان جو اپنی دعا میں اور سوال میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہے. جی.
قال المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
احسن، تبارک اللہ فیک. یہ باب جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے، یعنی شیخ الاسلام نے باب ذکر نہیں کیا کہ یہ کس چیز کا باب ہے. جو آیات اور احادیث پیش کی ہیں ان میں ایک چیز سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں یعنی جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب بے بس, جتنے بھی خواہ وہ نبی ہوں, ولی ہوں, فرشتے ہوں, جن ہوں, انسان ہوں, وہ سب کے سب بے اختیار بے بس. درحقیقت یہ توحید کی برہان ہے اور سب سے مضبوط برہان ہے. اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کیا ہے کہ ہر غیر اللہ بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا, بے اختیار ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے شیخ الاسلام نے یہ کچھ ابواب قائم کیے ہیں, یعنی دو تین چار باب جو اگلے ہیں اسی برہان پر مشتمل کہ غیر اللہ کس قدر بے بس ہے, معبودان باطلہ کس قدر بے اختیار ہے. چنانچہ فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا, کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو, جن کو تم پکارتے ہو, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. ان کی بے بسی دیکھو, کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون, بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. تو بڑا مخلوق معبود ہو سکتی, خالق معبود ہوتا ہے, خالق صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی نے ایک دانہ اناج کا ایک ذرہ بنایا ہو, پیدا کیا ہو, عدم سے وجود میں لایا ہو, دکھاؤ. قرآن نے چیلنج کی ایک مکھی بنا کر دکھا دی, مکھی تو دور کی بات ہے, مکھی تمہارے کھانے سے کچھ لے جائے اٹھا کر اسے چھین کر واپس لے کر دکھاؤ. کون دکھائے؟ جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے سب کو جمع کرو, سب کو اکٹھا کرو, سارے مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے, سب مخلوق ہیں. تو ان کی بے بسی, ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے, ایک ذرے کو وہ عدم سے وجود میں نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, اللہ تعالیٰ ہی باری ہے, پیدا کرنے والا, عدم سے وجود دینے والا. اس کے امر سے لوگ فنا کا شکار ہوں گے اور قیامت کے دن دوبارہ اللہ کے امر سے اس کی توفیق اور قدرت سے دوبارہ زندہ کیے جائیں, اللہ دوبارہ لوگوں کو بنائے گا, اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو غیر اللہ کی بے بسی آپ دیکھو, کوئی ایک چیز بنائی ہو, پیدا کی ہو, دکھاؤ. یہ چیلنج موجود ہے. سائنسی ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کوئی ہے اس چیلنج کو قبول کرنے والا؟ صدیاں بیت چکی ہیں, کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں, کسی میں ہمت نہیں. تو معبودان باطلہ انتہائی بے بس, انتہائی بے اختیار ہے, بلکہ فرمایا کہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے, اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے, تو تمہاری مدد کیا کریں گے, اس قدر ان کی بے بسی. اور فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں. ایک قطمیر کے, قطمیر کیا ہے؟ قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے باریک سا, وہ قطمیر. یعنی اس قطمیر کے بھی مالک نہیں. اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے, کیسا مالک؟ یہ حدیث ابو ذر, حدیث قدسی جو آپ کو سنائی, کچھ جملے اس کے اور سن لیجیے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی سعید واحد ثم سالونی فاعطی کل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر. اے میرے بندو, اگر تمہارے اگلے پچھلے سب لوگ, سب انسان جو آج سے پہلے پیدا ہوئے, یعنی تخلیق آدم سے لے کر آج تک, وہ سب زندہ ہو کر آ جائیں, اور جو آج موجود ہیں وہ بھی سب آ جائیں, جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونے ہیں وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں, اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی ساتھ, انسان بھی اور جن بھی, اگلے پچھلے تمام سب آ جائیں, اور ایک میدان میں جمع ہو جائے. پھر کیا کریں؟ ثم سألونی, پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں, مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں. یا اللہ کیا سوال؟ فرمایا کہ جو چاہیں, بادشاہتیں مانگیں, حکومتیں مانگیں. یا اللہ باری باری نہیں, ایک ساتھ, کوئی قطار کی ضرورت نہیں, فہرست کی ضرورت نہیں, ایک ساتھ اپنی زبانوں میں جو چاہے مانگے اور میں سب کو ان کی طلب دیتا جاؤں فوراً, ایک ساتھ ہی دے دوں. ایک ساتھ ہی لوگوں نے دعا کی, ایک ساتھ ہی پوری کر دوں, انسانوں کی بھی جنوں کی بھی. تو سب کو دینے کے بعد ما نقص ذلک مما عندی, جو میرے خزانے ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالو, وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی, میرے خزانے اتنے بھی کم نہیں ہوں گے. تو ہے احمق انسان اس ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک تیری پکار کا جواب نہیں دے سکتے, خود انتہائی بے بس, انتہائی بے اختیار, ایک ذرہ بنانے کی قدرت نہیں. صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسوف شمس ہوا, سورج گرہن. آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور نماز کا اہتمام کیا, جماعت قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے, دراصل نماز میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے, تھوڑا سا آگے بڑھے تھے, پھر پیچھے ہٹ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے نماز میں آپ کو ایک دو قدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا, پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. فرمایا کہ ہاں, میں نے اس دیوار میں رہی تو فی عرض حاد رائت الجنت و النار, میں نے نماز کے دوران اس دیوار پر جنت بھی دیکھی ہے, جہنم بھی دیکھی. جب جنت دیکھی تو جنت کے پھلوں کا خوشہ میرے سامنے آ رہا تھا, میرے دل چاہا, طبیعت للچائی, یہ خوشہ پکڑ لوں, خود بھی کھاؤں اور اپنے ساتھیوں کو کھلاؤں. آگے بڑھا میں, لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ جنت کی نعمتیں مرنے کے بعد نصیب ہوں گی, دنیا کی زندگی میں نہیں. کچھ استثناءات ہیں, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھلائے, اللہ اپنے پیغمبر کو کھلاتا تھا. خبیب رضی اللہ عنہ قید تھے مشرکین مکہ کی کوٹھڑی میں بند تھے, اس گھر کی خاتون کا ذکر ہے کہ واللہ میں نے اس جیسا قیدی کبھی نہیں دیکھا, ایک بار کوٹھڑی میں جھانک کر دیکھا, اس کے ہاتھ میں تازہ پھلوں کا خوشہ تھا, حالانکہ اس کے ہاتھ پاؤں جکڑے تھے بیڑیوں میں, کمرہ مکفل تھا, گھر بھی بند تھا اور باہر پہرے تھے, اور مکہ کی منڈیوں میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ خوشہ کیا تھا؟ رزق ساقہ اللہ الیہ, وہ اللہ کا رزق تھا جنت کا جو اللہ نے پہنچا دیا ان کو. تو یہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق بنا کر رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک خوشہ اٹھانا چاہتا تھا, مگر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی, اللہ کو منظور نہیں تھا, میں نے نہیں اٹھایا, اور اگر میں لے لیتا, پکڑ لیتا, تو ایک ہی خوشہ تمہارے پاس قائم رہتا, اس کو تم کھاتے رہتے کھاتے رہتے, قیامت تک وہ ایک ہی خوشہ تم ختم نہ کر پاتے. اللہ تعالیٰ کی نعمت, اس کے خزانے, اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ان پاس کتمیر بھی نہیں ہے. کتمیر یعنی کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی تمہیں نہیں دے سکتے, وہ بھی ان کے اختیار میں, اتنے بے بس ہیں. تو ذرا اپنے فہم و فراست اور دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ پکار اور دعا اور توحید کے کیا متقاضیات ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچے توحید کے فہم پر قائم رکھے. جی.
وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء.
آگے پڑھ لیجئے آگے بھی.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هاشم فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
أحسنت جزاك الله خيرا. وفي الصحيح یہ روایت صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے جناب انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے خادم تھے اور 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی اور نبی علیہ السلام کے ملازمین میں سے تھے ہمیشہ ساتھ رہنے والے اور بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کو ان سے وعدہ کہ 10 سال خدمت کی ایک بار بھی اللہ کے پیغمبر نے ڈانٹا نہیں تھا اس قدر نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ تھے اور یہ ایک دعوت ہم سب کے لیے کہ جو ہمارے ماتحت ہوں ہماری فیکٹری کا عملہ ہو دکانوں کا عملہ ہو تو ان سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حسن الملکت نماؤن و سوء الملکت شؤمن اپنے ماتحتوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھے سلوک سے پیش آنا رزق کی برکت ہے اور اپنے ماتحتوں سے برا سلوک کرنا یہ شؤم ہے رزق کی نحوست ہے. تو بعض اوقات کاروبار میں برکت نہیں ہوتی اگر آپ غور کریں تو یہ سبب بھی ہو سکتا ہے یہ رزق کی اس کو نحوست کہا گیا جبکہ ماتحتوں کے اچھا سلوک کرنا یہ رزق کی برکت کہا گیا اسے. فرماتا ہے کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد اللہ کے پیغمبر زخمی ہو گئے جنگ احد کے دن وہ کثرت رباعیت ہو آپ کی داڑ بھی جو ہے وہ توڑ دی گئی داڑ بھی شہید ہوئی اور آپ زخمی ہوئے ایک زخم آپ کے سر میں لگا اور ایک زخم آپ کے چہرے میں لگا انتہائی گہرا خون رک نہیں رہا تھا چنانچہ ایک چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ سے زخم کو بھرا گیا اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا نڈھال ہو کر ایک گھاٹی ایک کھائی میں گر گئے ایک کھائی میں گر گئے. یہ سب تکلیفیں آئیں کیا معنی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیفیں آئیں. یعنی ماں سے اللہ جن کو پکارا جاتا ہے ان میں محمد رسول اللہ سب سے افضل ہے مگر آپ کا عالم دیکھ لیجئے جنگ احد میں کتنی تکلیفیں آپ کو پہنچی کتنی تکلیفیں اور آپ اپنے آپ کو نہ بچا سکے رباعی دار شہید ہوئی سر زخمی ہوا چہرہ زخمی ہوا اور آپ لہو لہان ہو کر ایک کھائی میں گر گئے. ابن قمیع ایک خبیث مشرک اس نے ایک ہاتھ میں پتھر لیا بڑا اور نبی علیہ السلام کا نشانہ لیا اور کہا خود ہو وہ ان ابن قمیع لے لو یہ میں ابن قمیع ہوں. وہ پتھر نبی علیہ السلام کے چہرے پر لگے آپ کو زخمی کر گیا آپ اس مشکل کو ٹال نہیں سکے. ہاں اقماک اللہ کہا ابن قمیع کو اقماک اللہ تجھے اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے اللہ نے یہ فوری دعا قبول کر لی اور ایک اسی احد پہاڑی پر ہی ایک سانٹ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے ظاہر کیا جس پر جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا ابن قمیع پر اس کو ٹکرے مارتا رہا رونتا رہا حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کی اور اس مشرق کو اس کے انجام تک پہنچایا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالکل کوئی اختیار نہیں کتنی بے بسی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت ہی سارے اختیار کا مالک ہے. چنانچہ آگے کیا ہوا فقال آپ نے فرمایا کیف یفرح قوم شجوا نبیہم وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دی اپنے نبی کو زخمی کر دیا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے. اس استفہام میں انکار کا معنی یعنی یہ قوم فلاح کے مستحق نہیں کامیابی کے مستحق نہیں ایک طرح کی بد دعا ہو گئی. اللہ پاک نے وحی بھیجی لیس لک من الامر شیء اس امر کا آپ کو کوئی اختیار نہیں آپ نے بد دعا کیوں کر دی یہ جملہ کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ یہ کس قوم کو بدعا دی؟ یہ جملہ کب کہا؟ جب اس قوم نے اپنے نبی کو، اکرم الخلائق کو زخمی کر دی، نبی کو زخمی کر دی، یہ کیسے فلاح پائے گی؟ فرمایا کہ آپ کو یہ کہنے کا بھی اختیار نہیں. یعنی آپ کا یہ جملہ کہنا اس آیت کے نزول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. آگے دو اسباب اور بیان ہوئے. عبداللہ بن عمر کی روایت رضی اللہ عنہ ہوا انہ سمع رسول اللہ علیہ وسلم یقول اذا رفع راسه من الرکوع فی رکعت الاخیرہ من الفجر، کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے رکوع سے، تو آپ دعا فرماتے ہیں اللہم لعن فلانا و فلانا، یا اللہ فلان پر لعنت برسا اور فلان پر لعنت برسا. یہ جنگ احد کے بعد تھا. بعدما یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یعنی یہ الفاظ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھتے اور پھر یہ آپ بدعا کرتے اللہم لعن فلانا، اللہم لعن فلانا، یا اللہ فلان پر لعنت برسا اور فلان پر. اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من امر شیء، کہ آپ کو یہ کہنے کا کوئی اختیار نہیں. ان لوگوں کے معاملے میں اس قسم کا اظہار، اس قسم کی دعا یا بد دعا، اس کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے، کون ہدایت کے قابل ہے، کون گمراہی کے قابل ہے، اور کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، یہ ہمارے اختیار کی باتیں ہیں، اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور تیسری روایت یدعو علی صفوان ابن امیہ، کہ نبی علیہ السلام صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور حارث ابن ہشام، ان تینوں پر بدعا کیا کرتے تھے. ان تینوں پر یا اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت برسا، اور سہیل ابن عمر پر، اور حارث ابن ہشام پر. یہ تینوں جنگ احد میں تھے، اور تینوں کا جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا اور صحابہ کرام کو اذیت پہنچانے کا مرکزی کردار تھا. تینوں پیش پیش تھے، لہذا پیغمبر علیہ السلام ان تینوں کا نام لے لے کر بدعائیں کرتے تھے اور لعنت کا جو ہے وہ طلب فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو اس امر کا کوئی اختیار نہیں. آیت کریمہ ایک ہی ہے، اسباب نزول تین ہیں، یہ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. بعض وقت ایک آیت کئی اسباب کی بنا پر نازل ہو سکتی، متعدد اسباب کی بنا پر نازل ہو سکتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سبب ظاہر ہوا، دوسرا ظاہر ہوا، تیسرا ظاہر ہوا، چوتھا ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب پر ایک ہی بار ایک آیت نازل فرما دی جو ان سارے اسباب کا جواب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک سبب ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرما دی، دوسرا سبب ظاہر ہوا اسی جیسا، اللہ نے وہی آیت دوبارہ نازل فرما دی. یعنی ایک آیت دو بار اتر رہی، اسی جیسا تیسرا سبب ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ وہی آیت تیسری بار اتار دے. تو ایک آیت متعدد بار نازل ہو، یہ سب جو ہے وہ شرعی حقائق سے ثابت ہے. تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اس امر کا اور لوگوں کے معاملات کا کوئی اختیار نہیں، آئندہ ایسی بد دعا آپ نے نہیں کرنی، یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، تو نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا. یا دو چیزیں قابل غور، ایک پیغمبر علیہ السلام کا زخمی ہونا، یعنی آپ اس قدر بے بس تھے کہ اس مشکل کو ٹال نہیں سکے اور نڈھال ہو کر گر گئے. صحابہ کرام 70 شہید ہوئے اور زخمی تو سبھی ہوئے، اور آپ کسی کی تکلیف کو ٹال نہیں سکے، حالانکہ وہاں موجود تھے، میدان احد میں موجود تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائی پر قادر نہیں ہے تو کون قادر ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے. یہ سارے اختیار اللہ کے پاس. اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بد دعا کی تو اللہ نے اس پر بھی روکا کہ آپ کو اس کا بھی اختیار نہیں، کیونکہ اس میں بعض امور کا تعلق مستقبل سے جو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ یہی تینوں شخص، سہیل ابن عمر، صفوان بن امیہ اور حارث بن ہشام، جن پر آپ لعنت کی جو ہے وہ بدعائیں کر رہے ہیں، نماز میں بدعائیں دے رہے ہیں. یہ تینوں افراد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے. تینوں افراد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. آپ کو مستقبل کے احوال کا علم نہیں، ہم جانتے ہیں، تو یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ تو دیکھیں یعنی ماں سیم اللہ جس جس کو لوگ پکارتے ہیں ان میں سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بے بسی ملاحظہ کیجیے، احتیاج ملاحظہ کیجیے، کچھ علم نہیں، کچھ خبر نہیں، مستقبل کے احوال کا علم نہیں. تو یہ معاملہ صرف اللہ رب العزت کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہی اختیار ہے، پوری کائنات کا مالک ہے اور وہی ذات عالم الغیب ہے، اسی سے تعلق جوڑا جائے اور قائم رکھا جائے، اس کے خزانے نہ ختم ہونے والے، اور وہ اپنے بندوں کی حاجات کو پورا کرنے والا اور ان کی مشکلات کو ٹالنے والا. جی.
وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے راوی اس امت کے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، چوٹی کے محدث اور فقیہ تھے. یہ خیبر والے سال مسلمان ہوئے تھے، یمن سے آئے تھے، اور بنو دوس ان کا قبیلہ ہے. اس وقت نبی علیہ السلام خیبر میں تھے، تو آپ خیبر میں شریک ہوئے، یعنی غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو اور ساتھ آنے والوں کو جنگ خیبر کے مال غنیمت میں شامل فرمایا تھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چپکے رہے یہ پوری جو آپ کی زندگی باقی تھی، جو 4 یا 5 سال تھے، ساتھ ساتھ رہے، یعنی اپنے علاقے سے آ گئے اور پھر دوبارہ اپنے علاقے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا. اتنا ان کو شوق تھا نبی علیہ السلام کی صحبت کا اور آپ سے طلب علم کو حدیث سے سننے کا. ایک بار پیغمبر علیہ السلام فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، بچھا دی، آپ نے کچھ دعا کی، اس پر پھونک ماری، فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، سینے سے لگا لیا. فرماتا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی کوئی علم کی بات نہیں بھولا. 5575 حدیثوں کے یہ راوی جو ہم تک ان کی حدیثیں پہنچی، اور یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ تعلق ایمان کی دلیل ہے، ہمارے ایمانوں کا امتحان ہے اس صحابی کے تعلق سے. ایک بار ابو ہریرہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احب عبدک ھذا و امہ و احببھما الی عبادک المؤمنین. یا اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرما، ابو ہریرہ سے اپنے اس بندے سے محبت فرما، اور اس کی ماں سے بھی محبت فرما، اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے. یہ ابو ہریرہ کے مناقب میں سے، اپنے مومن بندوں کا ان دونوں کو محبوب بنا دے. اس کا معنی کیا ہوا؟ جس بندے کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے وہ سچا مومن، اور جس شخص کے دل میں اس عظیم صحابی کے بارے میں کوئی خلل ہے، کسی قسم کی نفرت کے جذبات ہیں، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اس کا ایمان مشبوع ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑے فرقے اور بہت سے لوگ ابو ہریرہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں رضی اللہ، کوئی کہتا ہے غیر فقیہ ہیں، اور کوئی کسی اعتبار سے ان پر طعنہ زنی کرتا ہے. ان سب کے عقیدے اور ایمان مشبوع ہیں، لیکن ان کی محبت جس شخص کے دل میں ہوگی، سچی محبت، انشاءاللہ وہ سچا مومن ہوگا. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل علیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے قوم کو، قبیلے کو، خاندان کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی ہیں، ان سب کو ڈرائیے. فقال، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا یا معشر قریش، اے قریشیو، او کلمت نحوہ، اس جیسا اور کلمہ آپ نے کہا، اشترو انفسکم، اپنی جانوں کو خرید لو، اپنی جانوں کو خرید لو، کس چیز کے ساتھ؟ سچے عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، ایمان باللہ کے ساتھ، تاکہ یہ جنت کا اثاثہ بن جائیں، یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، جہنم سے بچا لو انہیں، عمل صالح سے خرید کر، ایمان سے خرید کر، اللہ کی توحید سے خرید کر ان کو جہنم سے آزاد کرا لو اور جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا لو اپنے عمل کے ذریعے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالی سے تمہاری کچھ کفایت نہیں کر سکوں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بھتیجا اللہ کا نبی ہے، ہم کو بچا لے گا، نہیں، اس دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یعنی پیغمبر اسلام کی بے بسی، بے اختیاری، دنیا میں منافقہ کر لی اور یہ قیامت کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس، اللہ کے پیغمبر کے چچا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کی بھی اللہ کے ہاں کچھ کفایت نہ کر سکوں گا، کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یا صفیہ تو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آپ کی پھوپھی، ایک ہی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ آپ بھی سن لیجئے، عمل کیجئے، اپنے آپ کو عمل صالح، سچے عقیدے سے جہنم سے بچائیے، نکالیے، خریدیے اسے، اور جنت کی وراثت کے قابل بنائیے، میں قیامت کے دن آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو، جو موجود ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں تمہاری کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا، کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا ایک خطاب عام تھا، آپ نے تمام صحابہ سے کہا، تمام صحابہ سے فرمایا کہ لا یاتین احد منکم یوم القیامہ وعلی رقبتہ بعیر لہ رغا ویقول یا محمد اغثنی واقول قد بلغت، ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن آؤ، تمہارا برا حال ہو، مجھے تلاش کرتے پھرو اور تلاش کر کے کہو اغثنی، ہماری مدد کیجئے، ہمیں بچا لیجئے، اس وقت میرا کیا جواب ہوگا سن لو، واقول، اس دن میں کہوں گا قد بلغت، میں نے دین پہنچا دیا تھا، ہر بات وعدے کر دی تھی، ہر خیر و شر سے آگاہ کر دیا تھا، تم نے عمل کیوں نہ کیا؟ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی بیٹی سے فرما لے کسی کام نہ آ سکو، بلکہ دنیا میں بھی اتنی بے بسی۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپ گھر میں نہیں تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کے گٹھے دکھائے کہ دیکھیں پانی دور سے لاتی ہوں تو کیسے یہ گٹھے پڑ چکے ہیں، پھر کمر کا نشان دکھایا کہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کر یہ کمر پر نشان پڑ گئے، مجھے ایک خادم کی ضرورت، مجھے ایک خادم کی ضرورت، تو نبی اسلام آئے تو میری سفارش کیجئے، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے ایک خادم دے دیں، میری مشکل حل ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ نبی اسلام آ گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فاطمہ کی آمد کا ذکر کیا اور یہ حالت زار بیان کر دی، اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی بیٹی کی تکلیف سے کتنا تڑپے ہوں گے، کتنے مضطرب ہوں گے کہ بیٹی کو اتنی تکلیف ہے۔ لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا رخ آخر کی طرف موڑ دیا، خادم نہیں تھا، فوراً اپنی بیٹی کے گھر آ گئے، اور کہا کہ بیٹی تم نے خادم کا سوال کیا، تمہیں اس سے بہتر چیز دے، دن بھر کام کرتی ہو، رات کو بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہہ لینا، 33 بار الحمدللہ کہہ دینا، اور 33 بار اللہ اکبر، دن بھر کی ساری تھکاوٹیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے دور کر دے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نار، ایک ایسا نسخہ دیا جو قیامت کے دن کارگر ہوگا، اس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی، یہ ذکر سبحان اللہ، تسبیحات، تحمیدات اور یہ تکبیرات، بڑا نافع ذکر ہے، بڑا نافع ذکر۔ جب پیارے پیغمبر معراج پر گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اقر امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر واپس جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا پیغام دے دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے، وانھا قیعان، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے، پودے تم نے لگانے، اپنے باغات تم نے تیار کرنے، وانھا غراسہ، جنت کے پودے کیا ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار سبحان اللہ کہو گے جنت میں ایک پودا لگ جائے گا، ایک دفعہ الحمدللہ کہو گے دوسرا پودا، اللہ اکبر تیسرا پودا، لا الہ الا اللہ چوتھا پودا، ذکر کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اپنے باغات کو پھیلاتے جاؤ، یہ شریعت کی سماحت۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھا بھی نہیں اور اپنی بیٹی کی تربیت کر دی، ان کو ایک ایسی چیز عطا فرما دی جو دنیا میں بھی نافع ہے اور قیامت کے دن بھی نافع ہوگی۔ تو دیکھیں، یعنی شاہد یہ ہے کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے کتنے وہ بے بس، بے اختیار، ان میں سب سے اعلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بے بسی دیکھ لو، دنیا میں بھی دیکھ لو اور آخرت کے تعلق سے بھی دیکھ لو۔ لہذا ہمیں آج اپنے آپ کو خریدنا ہے، جہنم سے نکالنا ہے، عقیدہ توحید کے عوض اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تیاری اور محنت کرنی ہے، یہی چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور قیامت کے دن بھی۔
قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔
جی، یہ تیسرا باب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ توحید کی دوسری برہان ہے، توحید کی دوسری برہان ہے۔ یہاں ذکر ہے ملائکہ کا، ملائکہ کے خوف کا، ملائکہ کے دل میں کیا ہیبت، کتنا ان میں عجز، کتنا ان میں انکساری، کتنا ان میں خوف، حالانکہ ملائکہ مخلوقات میں سب سے قوی الجثہ اور سب سے قوی مخلوق ہے، عظیم مخلوق ہے اور کثیر تعداد کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اطت السماء وحق لها ان تطا، ساتوں آسمان حالانکہ بڑے شدید ہیں مگر ان میں چرچراہٹ ہے، آسمانوں میں، آسمانوں میں چرچراہٹ ہے۔ جیسے آپ چرپائی پر بیٹھے تو آپ کے بوجھ سے، چرپائی سے ایک آواز آتی ہے چرچراہٹ کی، یہ آپ کے وزن اور بوجھ کی آواز ہے۔ ساتوں آسمانوں میں چرچراہٹ مسلسل گونجتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے، یہ فرشتوں کا وزن اور فرشتوں کا بوجھ ہے۔ فرمایا کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبهته للہ، ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، کہیں فرشتہ کھڑا ہے اور کہیں رکوع میں ہے اور کہیں سجدے میں، ساتوں آسمانوں میں چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے۔ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ کب سے قیام میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ کب سے رکوع میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک رکوع میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ کب سے سجدے میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک سجدے میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی یہ سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے، ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا کہ ما عبدنا کا حق العبادہ، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، فرشتوں کو بھی لوگ پکارتے، ان کی اپنی تم ہیبت دیکھو، اپنا ان کا خوف دیکھو، اتنی کثیر تعداد، اور یہ اللہ سے خوف کا عالم کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، حالانکہ صدیوں کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف کس طرح ان کے دلوں میں پیوست تھا۔ یہ قرآن کی آیت دیکھیے کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، جب ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، فرشتوں کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے تو فرشتے اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا قال ربكم، رب نے کیا فرمایا، قال الحق، تو فرشتے جواب دیتے ہیں حق فرمایا، حق فرمایا، وہ العلی الکبیر، اور وہ ذات علی ہے، انتہائی بلند، سب سے اونچی، اور کبیر ہے، بڑی ہے۔ فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی، فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی؟ دراصل آگے حدیث پڑھیں گے آپ، اللہ تعالی جبریل امین کو اپنا کوئی فرمان دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی کہ اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا ہے، پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ ہے، فرشتے اس تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اتنے فرشتے، اتنی تعداد کی، یعنی ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ساتویں آسمان میں فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے، بیت المعمور، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں ہر روز، اور جس فرشتے نے ایک بار پڑھ لی اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد، اور خوف کا عالم دیکھو، صرف یہ سن کر کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ صادر کرنے لگے فرشتے بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حتی اذا فزع عن قلوبهم، جب آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، چنانچہ حدیث پڑھ لیجئے تاکہ پوری تفصیل سامنے آ جائے۔ جی،
فی الصحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر فی السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع فمسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها فبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان ساحر أو أبي الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
جزاك الله خيرا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء، اللہ تعالی جب آسمانوں میں کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتہا خضعانا لقولہ، تو فرشتے اپنے پر جو ہے پھڑاتے ہیں، اپنے پروں کو مارتے ہیں، خضعانا لقولہ، اللہ کے فیصلے کی ہیبت سے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اس قول کی ہیبت سے اپنے پروں کو مارتے ہیں، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، جیسے آپ ایک سنگل یا زنجیر لوہے کی اسے کسی چٹیل، کسی جو ہے وہ کسی پتھر پر ماریں، جیسے ایک رخام ہے، سنگ مرمر ہے، اس پر آپ زنجیر ماریں یا ایک لوہے کا سنگل ماریں تو جیسی آواز پیدا ہوتی ہے ویسی آواز فرشتوں کے پروں سے جو ضربیں لگتی ہیں ان سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے، ینفذہم ذلک، اللہ تعالی ان کے دلوں میں وہ اپنا قول اور اس قول کی ہیبت داخل کرتا ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آتے ہیں، قالوا ماذا قال ربکم، تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین جو ہیں ان کے دل سے خوف زائل ہوتا ہے اور وہ ہوش میں آتے ہیں اور اللہ کا فرمان لیتے ہیں وہ, اور پھر فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں. جس جس کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب فرشتے آہستہ آہستہ اپنے ہوش میں اور دل سے خوف زائل ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے کیا فیصلہ کیا. فرماتے ہیں کہ حق فیصلہ کیا, اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے, ہر فیصلہ سچا ہے اور صدق ہے. پھر اس فیصلے سے آگاہ کرتے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا. یسمع مسترق السمع, فرمایا کہ اس فیصلے کو جب فرشتے بتاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ جن سن لیتے ہیں جو چوری چھپی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں آسمانوں کے فیصلے سننے کے لیے. یہ جن, ان کے انسانوں سے دنیا میں تعلق ہوتے ہیں اور یہ ان کی ملی بھگت سے دنیا گمراہ ہوتی. تو بعض اوقات یہ جن اوپر جاتے ہیں, جا کر اوپر فیصلے اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا ایک فیصلہ صادر ہوا, فرشتوں کو آگاہی ہوئی, فرشتے اس فیصلے سے ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے ہیں, تو وہ آواز ان جنوں کے کانوں میں پڑ گئی, اس فیصلے کا علم ہو گیا. اب وہ جن جلدی سے نیچے آ رہا ہے, اس فیصلے کو اپنے ان کاہنوں, نجومیوں اور ساحروں کو سنانے کے لیے, یہ فیصلہ آسمان سے صادر ہوا ہے, ہم سن کر آئے. لہذا اس فیصلے کی تم تشہیر کر سکتے ہو. کبھی کبھی یہ موقع بنتا ہے, اکثر تو شہاب ثاقب ایسے جنوں کو پکڑ لیتا ہے اور جلا کر راکھ کر دیتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ جن سبقت لے جاتے ہیں اور شہاب ثاقب کی زد میں نہیں آتے. کیوں چھوٹ کیوں جاتے ہیں؟ ان کا چھوٹ جانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ بعض باتیں وہ لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو اور لوگوں کے عقیدے کو آزمانا چاہتا ہے. اور بھائیو, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ تعلق رکھو. بعض اوقات ظاہر میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے, وہ غلط ہوتی ہے, وہ دھوکہ ہوتا ہے اور وہ فریب ہوتا ہے. مثلاً ایک شخص دکان سجائے بیٹھا, آپ اس کے پاس گئے اپنی کوئی تکلیف لے کر, اور وہ آپ کے گھر کی خبریں آپ کو بتا رہا, حالانکہ آپ کو وہ جانتا ہی نہیں, نہ آپ اس کو جانتے. رات آپ نے یہ کھایا, رات آپ کی بیوی سے لڑائی ہوئی, رات فلاں مہمان آیا اور کل آپ نے یہ کمایا, غیب کی خبر. اب وہ سمجھتا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے اور وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کا مرید ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ عورت نے کچے عقیدے کی بڑی جلدی وہ راہ راست سے بھٹک جاتی ہیں, یہ تو غیب کی خبریں بتا رہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قُل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے پیغمبر کہہ دو, آسمانوں اور زمینوں کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی, صرف اللہ جانتی. تو آپ قرآن کو مانیں, اسے کیوں مان رہے ہیں؟ امر واقع کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان اس ساحر سے ملا ہوا ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں, اور وہ جا کر پہلے سے آپ کی کل کی خبریں بیان کر دیتے ہیں. کل آپ نے یہ کھایا, یہ پیا, فلاں سے ملاقات ہوئی, فلاں مہمان آیا, فلاں سے جھگڑا ہوا, یہ کمایا. وہ کل کی خبریں اس کو پہلے جا کر بتا دیتے ہیں. جو مرد ہے اس کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں. اب وہ بتا رہا ہے آپ کو یہ تکلیف ہے, یہ بیماری ہے, کل آپ نے یہ کمایا, یہ کھایا, یہ پیا, اور یہ حیران, یہ تو بڑا پہنچا ہوا, بڑا پہنچا ہوا. چنانچہ اس کا مرید بن جاتا ہے. اور یہ عقیدے کی, عقیدے کا انحطاط ہے. آپ قرآن کو مانیں. قرآن پاک کے فرمان کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ ہے, سب ختم ہے, جھوٹے ہیں یہ لوگ. یہ انسانوں اور جنوں کی ملی بھگت بعض اوقات لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان جنوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک خبر لے کر وہ زمین پر پہنچ جاتے ہیں, اپنے ساحروں کو بتاتے ہیں اور ساحر اس خبر کی تشہیر کر دیتے ہیں, اور وہ خبر سچی ہوتی, اللہ کا فیصلہ. اب لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں کہ اس نے فلاں دن جو بات بتائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی, حالانکہ ہر روز جھوٹ بولتے ہیں. سو جھوٹ ان کے یاد نہیں ہوتے, ایک سچ ان کا یاد ہوتا. یعنی کس قدر حماقت ہے لوگوں کی, کتنے اس امتحان میں ناکام ہیں. ایک ان کا سچ ان کا یاد ہے، اس کے مقابلے میں 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں. اور یہ کتاب و سنت جو شروع سے لے کر آخر تک سچی سچ ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ ہمارے سندھ میں ایک کسی نے ٹماٹر کاٹا تو اس کے بیج اتفاقاً ایسے نکلے کہ جیسے اللہ لکھا ہوا. انہوں نے ڈنڈورا پیٹ دیا ٹماٹر میں اللہ کا نام. اب سندھ بھر سے لوگ جا رہے ہیں ٹماٹر دیکھنے کے، اس کو نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور وہ کتاب جو اللہ کے عرش سے اتری، اللہ نے بھیجی، جس کی ہر ورق پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں پڑھتا، اسے کوئی نہیں کھولتا. وہ ٹماٹر دیکھنے گئے جو 2 دن بعد سڑ گل گیا اور بات ختم ہو گئی. یہ لوگوں کے عقیدے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جو بعض اوقات یہ جن آسمان کی خبر لے آتے ہیں. چنانچہ لوگ اس ایک خبر کو مان لیتے ہیں اور 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو نہیں مانتے جس کی ہر خبر سچی ہے، ہر فرمان سچا ہے اور حق کی حق ہے. نبی اسلام فجر سے قبل دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت الحق قولک الحق وعدک حق لقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق، حق کی حق، اسے کوئی نہیں دیکھتا. چنانچہ یہ جو جن ہیں اوپر نیچے تلے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شہاب ثاقب لپکتا ہے ان کی طرف اور ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ خبر اچکنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور شہاب سے بچ کر نیچے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، جو انسان ہیں ان کو آگاہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس خبر کو نشر کرتے ہیں، اور لوگ اس ایک سچ پر یقین کر کے ان کے 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں. یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. تو اس حدیث سے شاہد کیا ہے؟ فرشتوں کا خوف. اللہ تعالی فیصلہ صادر کرنے لگا اور دل خوف سے بھر گیا، اور خوف سے ایک گشی تاری ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ ہوش آتا. اتنی قوی مخلوق، میں نے کل بتایا تھا نا کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ 700 سال کوئی تیز رفتار سوار سفر کرتا رہے، کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا؟ اتنا فاصلہ ایک فرشتے کی کندھے سے لے کر کان کی لو تک. اتنی قوی مخلوق. مگر خوف کا عالم دیکھو تو جن جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے سوا، ان میں فرشتے بھی، اور فرشتے جو ہیں وہ قوی الجثہ ہیں، ان کا ہیکل انتہائی قوی ہے اور ان کی جو ایک جسامت انتہائی قوی ہے. مگر ان کی آپ ان کا خوف آپ دیکھیں. سارے جبریل امین بھی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں نے ایک بار جبریل امین کو دیکھا، وقت سد الافق چاروں طرف سے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا. اتنی بڑی مخلوق. لہو ستو میت جناحن، 600 پر تھے ان کے، چاروں طرف سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، پورے آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھے. اور اللہ کے خوف کا عالم دیکھو. تو جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا ان کی بے بسی اور کیا ان کی بے کسی. اور یہاں ایک بات اور کہوں گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے لگا ہے، فرشتے بے ہوش ہو گئے. آہستہ آہستہ ہوش آئی. اب وہ فیصلہ جبریل امین کو حاصل ہوا، فرشتوں کو آگاہی ہوئی. اب جبریل امین اس فیصلے کو لے کر نیچے آ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان آسمانوں پر فیصلے کی عظمت اور فیصلے کی ہیبت پوری طرح قائم اور طاری ہو چکی ہے. اب فرشتہ جبریل امین اس کو لے کر نیچے آ رہا ہے، اور نیچے کیسے آ رہا ہے؟ چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی تعداد ساتھ ہے، تاکہ راستے میں کوئی اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. فرشتوں کی ایک تعداد ساتھ ہے. اور جب جبریل امین وہ وحی اللہ کے پیغمبر پر پڑھتے ہیں تو وہ تعداد چاروں طرف پھیلی ہوتی ہے، اس فیصلے کی عظمت اور حیبت. جب اللہ کے نبی کو وہ فیصلہ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہوتی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رأیتہ ینظر علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد، کہ شدت کی سردی میں اللہ کے پیغمبر پر وحی اترتی. میں نے خود پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا فیفصم عنہ، جبریل امین وہی دے کر جب لوٹتے تو ان جبینہ یتفسد عرقا، تو اللہ کے پیغمبر کی جو جبین ہے یہ دائیں اور بائیں، یہ سامنے کے حصے کو جبہ بولتے ہیں اور یہ دائیں اور بائیں کو جبین بولتے ہیں، جب فرشتہ وہی دے کر لوٹتا تو اللہ کے پیغمبر کی جبین سے دائیں اور بائیں سے پسینہ یوں گرتا جیسے آپ رگ کاٹ دیں بکرے کی تو جس طرح خون ابلتا ہے اس طرح پسینہ گرتا تھا. کب؟ شدت کی سردی میں، گرمی میں نہیں، شدت کی سردی. اللہ کے فیصلے کی ہیبت کوئی عام پیغام نہیں ہے، بڑا اہم پیغام ہے. اور یہ کیفیت اللہ کے پیغمبر پر 23 سال تک بار بار طاری ہوئی. فیصلہ آسمان سے چلا، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نیچے اترا، فرشتوں کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر کے دل پر پیوست ہوا اور اللہ کے پیغمبر پسینے سے نہا گئے. اب نبی علیہ السلام وہ فیصلہ لے کر اپنی قوم کے پاس گئے. قوم کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی جادوگر ہے یہ، قوم کہتی کہ ام بہی جننا، اس کو کچھ جنون ہے، یہ مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے. یہ قوم کا رویہ. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے کتنی سختیاں جھیلی، پتھر کھائے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہ ساری فیصلے کی ہیبت ہے اور اللہ کے پیغمبر کی تکلیف ہے. آج یہ فیصلہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، حدیث ہے، مگر ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں، ہم نہیں مانیں. یہ اللہ کے فیصلے کی ہمارے دل میں ہیبت، یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے. یہ مقام اللہ کا، یہ وقار ہے، اللہ کے فیصلے کی یہ ہیبت ہے. ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے، حدیث ہے، صحیح ہے، یہ تمہارے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ کے فیصلے، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، کتنی ہیبت. فرشتوں کے عالم کو دیکھ لو ذرا. جی